السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی آنکھیں روئی ہوئی ہیں یا رات جاگ جاگ کے سوجی ہوئی ہیں؟ جاگ جاگ کے تو ساتھ رہیں گے اس میں، سمجھ لیں گے؟ اچھا، اور ہماری بیٹی کا کیا حال ہے؟ نئی ٹریٹمنٹ سے فرق ہے؟ الحمد للہ، اب اس کو جاری رکھیں مزید انٹرفیئرنس کی بجائے، اور اپلیکیشنز لوکل کم سے کم کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی طرف سے آئی ہے افیکٹ؟ ہاں، مگر تعجب ہے کہ یہ بات تو میں جو آپ چاہتے ہیں وہ میں دے بھی چکا تھا اس میں، اسی درس قرآن میں، مگر یہ بعد میں بات کریں گے. کل ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا مجھے یہاں سے اٹھ کے جاتے ہوئے احساس ہوا، اور وہ جو کلاس تھی اس کا ترجمہ مشتر ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پریس سیکرٹری صاحب نے بہت حکمت کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ اسے نکال دیا جائے بیچ میں سے، اور آج دوبارہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ اسے وہاں لگا دیا جائے. یہ ان کی طرف سے ایک بہت پرحکمت تجویز تھی، لیکن میرے نزدیک یہ تقویٰ کے اعلیٰ تقاضوں کے خلاف ہے. جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے غلطی ہوئی ہے، اور کوئی حرج نہیں. اس لیے اگر اس کو نکال بھی دیا گیا ہو تو آج کی کلاس میں یہ غلطی کی تصحیح ساری دنیا کے سامنے ہونی ضروری ہے، سمجھ گئے؟ اب میں تلاوت کے بعد بتاؤں گا کہ کیا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنه إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفعذابنا يستعجلون فإذا أنزل بساحتهم صاف صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فصا صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس آیت کے ساتھ رکوع اور سورت کا اختتام ہوتا ہے, اس کے بعد نئی سورت اسوات شروع ہوگی. پہلی بات تو تصحیح ہے, میں نے آج دوبارہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آیت کی تلاوت کی ہے. اس وقت ترجمے کے وقت میرا ذہن تمرون کی طرف جانے کی بجائے اسباتم کے ان معنوں کی طرف متوجہ رہا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْبَاتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا. اتنا شدت کے ساتھ اس کے ساتھ ذہن چپکا ہوا تھا کہ جہاں اسباتم کا معنی جو صبح والا ہے وہ میں نظر انداز کر کے یہ تشریح کرتا کہ رہا کہ لیل کے ساتھ لیل کا کیوں ذکر ہے. اس وقت قمر صاحب نے بالکل صحیح توجہ دلائی تھی کہ اس موقع پر وہ معنی نہیں بلکہ واقعتاً صبح کا معنی ہے, اور اس سارے فکرے کو تمرون کا لفظ کمانڈ کر رہا ہے. جب تمرون پہلے آ گیا تو پھر اسباتم کا دوسرا معنی کرنا جائز ہی نہیں, اسباتم کا معنی پھر صبح ہی آتا ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ سوئے اتفاق کے یہ بات مجھے یہاں سے اٹھ کر نماز کے لیے جاتے ہوئے سمجھ آئی, اس وقت میں پلٹ کے آ کے ٹھیک نہیں کرا سکتا تھا. تو اب اس کو درست کریں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, یہاں مصبحین سے مراد صبح کا جانا ہی ہے, اور تم ان پر گزرتے ہو ان کی قبروں پر سے ان کے مدفنوں سے مصبحین صبح کے وقت بھی وہ باللیل, اور تمرون کے تابع باللیل کا مطلب ہے رات کو بھی گزرتے ہو, اس لیے قطن کوئی اختلاف نہیں, اسی قسم کی تصحیح کی یا لغوی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. مانا افلا تعقلون, بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس تشریح کے بعد جو گزشتہ غلطی کا ازالہ خود بخود کر دے گی, اب میں آگے سے شروع کرتا ہوں مضمون کو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس بھی پیغم بھیجے ہوں میں سے تھا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف فرار ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق متفرق روایات ہیں اور متفرق علماء کے مختلف استنباطات ہیں کہ کون تھے, کس بستی میں آئے تھے, اور یہ تذکرہ کس کس امر کی نشاندہی کرتا ہے. یہ چونکہ زیادہ تفسیری معاملہ ہے, اس پر میں پہلے کئی بار بحث کر چکا ہوں, اور اپنے علماء کے حوالے سے بھی حضرت یونس کی بستی کی تعین اور اس کے خلاف دوسرے دلائل اور قرآنی دلائل یہ سب میں بیان کر چکا ہوں. اب میں سادہ ترجمہ اور سادہ تشریح پر ہی اکتفا کروں گا. یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے, یعنی ان لوگوں میں سے تھا جسے اللہ ہی نے بھیجا تھا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, یعنی اس وقت جب کہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑا ہے، اس وقت بھی وہ خدا کے نزدیک مرسلین ہی میں شمار ہو رہا تھا. اس لیے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اس تقدیر سے بھاگنے کے نتیجے میں اس کا منصب نبوت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ منصب نبوت عطا فرماتا ہے، عطا ہی اسے فرماتا ہے جسے واپس لینا مقصود نہ ہو. یونس کوئی استثناء نہیں، اس وقت بھی وہ نبی ہی بھیجا ہوئے تھا. فسام فقان بالمدین، اس نے قرہ ڈالا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے کشتی کے ڈوبتے وقت جب یہ بلاحوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، قرہ بھی حضرت یونس سے ڈلوایا. اور یہ اس طرح اشارہ تھا کہ آپ کا فعل پسندیدہ نہیں. اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم، یا مشحون نے ثابت کر دیا کہ اس کی ضرورت پیش آ رہی تھی، بھری ہوئی کشتی تھی ایک. تو یہ سب تقدیر الہی کے تابع واقعات ہو رہے ہیں. اس نے قرہ ڈالا تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا، من المدھدین، جنہیں باہر دھکیل دیا جاتا ہے. فالتقمہ الحوت وهو ملیم، بس مچھلی نے اسے نگل لیا ایسے حال میں جبکہ وہ پشیمان تھا. ملیم ملامت کرنے والا تھا، اس کا ہرگز یہ ترجمہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ قوم پر ملامت کر رہا تھا یا کچھ اور. ملیم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرہ نکالنا اور اپنا نام نکلنا، اس پر یہ بات ظاہر کر چکا تھا، یہ واقعہ اس پر یہ بات ظاہر کر چکا تھا کہ اسے توبہ کرنی چاہیے. بس اس حالت میں وہ داخل ہوا ہے کہ عملاً دل میں شرمندہ تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو مچھلی میں جو واقعہ گزرا یہ نہ گزرتا، بلکہ کچھ اور ہوتا اس کے ساتھ. فساہما فقان الدین فالتقمہ الحوت وهو ملیم، اس حالت میں حوت نے اسے نگل لیا جبکہ وہ سخت پریشمان تھا. لفظ حوت اس پر استثماء ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ مومن صاحب اور باقی سب بزرگان عظیم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، سب مخاطب ہیں. الحوت لفظ کس پر اطلاق پاتا ہے؟ اگر اس کا مطلب ویل مچھلی ہے تو ویل کو مچھلی کہنا ہماری غلطی ہے. ویل ہرگز مچھلی نہیں، اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ویل کا ہے. اس لیے ویل کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ویل نے نگل لیا، مگر وہ مچھلی نہیں ہوتی. مچھلیاں جب نگلتی ہیں تو کچھ نہیں چھوڑتی، ان کا نگلنا ہی مہلک ہے، جبکہ صرف ویل ہے جس کے نگلنے سے کسی نگلی ہوئی چیز کی زندگی کے باقی رہنے کے زیادہ امکان ہے بنسبت اس کے فوراً مر جانے کے. وہ مرتی ہے تو اور وجوہات کی بنا پر کچھ حصہ ٹھہرتا. اس سلسلے میں ویل پر میں پوری روشنی اردو کلاس میں ڈال چکا ہوں، اور اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اردو کلاس کے لیکچر دینے کی خاطر میں نے مزید حاصل کیا، میں اب یہاں وہ تفسیر کروں گا جو بین ہی سائنٹیفک ہے. اور اس سے پہلے جو میں یہ کہا کرتا تھا کہ امکان ہے کہ اس کی ٹانگ اٹک گئی ہو گلے میں، اس کی بھی اب قطن کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا کہ واقعہ بیان ہوا ہے پیٹ کا، پیٹ میں جا کر بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے تھے اور سانس لے سکتے تھے. اب سب سے پہلے تو اس مچھلی کے منہ کا بتاتا ہوں آپ کو. جس مچھلی نے آپ کو نگلا ہے اس کے منہ میں ایک زبان ہوتی ہے جو ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کے منہ کا تصور کرنے کے کتنا بڑا ہے. اور اس کی روح کے اندر جو کمرہ ہے بڑا، اس کمرے سے بہت بڑا ہے، اور اس میں اتنی ہوا ٹریپ ہوئی ہوتی ہے کہ بآسانی چیز اس میں سانس لے سکتی ہے، اس ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے اور وہ مچھلی اسے اپنے لیے بھی استعمال کرتی ہے. تو قرآنی بیان کو کسی پہلو سے بھی انسانی تشریحات کے ذریعے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. بیان اپنی ذات میں بالکل واضح اور قطعی ہے، اور لفظی معنی بھی اس کا سمجھیں تو بین ہی یہ صورت ممکن ہے. ویل نے نگلا ہے. اب ویل نے اگر نگلا ہے تو اگر وہ منہ میں کچھ دیر رہے ہوں تو زندہ رہ سکتے تھے، پیٹ میں چلے گئے ہوں تو اتنا بڑا اس کا راستہ ہے پیٹ میں جانے کا کہ پتہ بھی نہیں لگا ہوگا کسی کو اس میں اترتے ہوئے. اور اندر جا کر وہ منہ کے کمرے سے بھی بہت بڑا کمرہ جو جمبو جٹ کے کی یاد دلاتا ہے، اتنا بڑا اس کا اندر کھلا پیٹ ہے کہ ایک کنارے سے چلتے ہوئے دوسری طرف جاتے ہوئے کافی وقت لگتا ہے. اس نے نگلا ہے حضرت یونس کو، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ فضل نہ ہوتا تو پیٹ میں رہتا. اس سے اب میں کریکشن کر رہا ہوں اپنے پہلے بیان کی، کہ پیٹ میں نہ، پیٹ میں واقعتاً اتر گئے تھے، اور وہ جو قبر میں اترنے والا واقعہ ہے اس سے مشابہت مکمل ہو جاتی ہے. اور پیٹ میں اترنے کے باوجود آپ زندہ رہے. اب مچھلی تو چھوڑیں، ویل خاص طور پر کیبی کر دیا کرتی ہے، جو کچھ اولا ہوا ہے اس نے اگر وہ اس کے پیٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہو تو وہ کیبی کر دیتی ہے. اور یہی واقعہ قرآن کریم لکھتا ہے، اس ویل نے جب قے کی اس وقت تک حضرت یونس زندہ تھے، اور جب قے کی ہے تو ایسی جگہ کی ہے جہاں خشکی تھی اور پودے کچھ اگے ہوئے تھے. اس لیے اب اس وضاحت کے بعد جو کلیت سائنٹیفک وضاحت ہے جو قرآن کی 100% تائید کر رہی ہے، پہلی جو تفسیریں اس پوری بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہوئی ہیں یہ ترجمے، ان کو آپ کل عدم سمجھیں، یعنی رہیں گے تو صحیح مگر آپ نوٹ کر لیں کہ وہ غلط ہیں. وہ ایک کوشش تھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی تائید کی، نعوذ باللہ من ذالک ان معنوں میں کہ درست نہیں تھی، وہ تائید کی کوشش درست نہیں تھی، حالانکہ نیک نیتی سے کی گئی تھی. فلولا انہ کان من المصبحین، اگر وہ ساتھ ساتھ تسبیح نہ کر رہا ہوتا، لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ جب تک لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ پیٹ ہی میں رہتا، اس کے پیٹ میں رہتا. فنبذ نہ ہو بل آرائے وہو سقیم، بس ہم نے اسے ایک کھلے میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ سخت بیمار تھا. اب ہم نے پھینک دیا سے مطلب کا مطلب یہ واضح ہے کہ اس ویل کو خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی تکلیف دی ہے جس کے نتیجے میں اس کو قے کرنا لازم تھی. ضروری نہیں کہ حضرت یونس کی موجودگی کی وجہ سے وہ پیدا ہوئی ہو، کیونکہ یہاں نبذ نہ ہو سے میں استنباط کرتا ہوں کہ ویل کو تو چھوٹی موٹی چیزوں کا تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ پیٹ میں ہے کہ نہیں، اس لیے اس کے چلنے پھرنے اور حرکت سے ایک امکان ہے. مگر یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جو بھی وجہ بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس ویل کے تعلق میں پیدا فرمائی ہے. جانوروں کو بھی مچھلیاں ہوتی ہیں، جانور بھی قے کرتے ہیں کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ ویل ایسی اس حد تک بیمار تھی کہ اس نے قے کی ہے. فنبذ نہ ہو بل آرائے وہو سقیم، اور قے وہاں کی ہے جو ایک کھلا میدان تھا. ارا اس میدان کو کہتے ہیں جس میں جھاڑیاں اگی ہوں اور انسانی کاشت نہ ہوئی ہو، متفرق جھاڑیاں بیلیں وغیرہ اس میدان میں اگیں، وہ کھلا ہوا آسمان پہ، آسمان کے سامنے، اس کو ارا کہتے ہیں. نبذناہ بالارائے وہو السقیم، اس حالت میں کہ وہ خود بھی بہت بیمار تھا، وانبتنا علیہ شجرتا من یقطین، ہم نے اس پر ایک سایہ کرنے والی بیلدار پودا کو اگا کر اسے گویا ڈھانپ دیا. انبتنا علیہ میں ڈھانپنے کا مضمون ہے، اس پر نہیں اگا تھا پودا بلکہ اس کو ڈھانپنے کی خاطر اگا تھا، اس لیے انبتنا علیہ کا لفظ ہے. شجرتا من یقطین، یہاں شجرہ کا لفظ درخت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ پودے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا بیل کی طرف. یقطین ایک ایسا بیلدار پودا تھا جو لفظی ترجمہ اگر یقطین کا کیا جائے تو اسے کہا جا سکتا ہے بٹر گولڈ کی فیملی میں سے تھا، یعنی کریلے کی فیملی میں سے تھا، اور کریلے کی فیملی میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر شفا کے خواص پائے جاتے تھے، اور کریلے کی بیل جو ہوتی ہے شجر وہ بسا اوقات بہت تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن اگر یہ کریلا نہ ہو بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو تو جنگلوں میں بیلیں بہت تیزی سے بڑھا کرتی ہیں. بس اس کے مرنے سے پہلے یا دھوپ کے بلند ہونے سے پہلے جس طرح پھینکا گیا ہے، بعید نہیں کہ صبح کے وقت پھینکا گیا ہو، اور اس عرصے میں تیزی سے ایک بیل بڑھتی رہی اس کے اوپر سائے ڈال چکی ہو. یہ بات بیان کر کے اس مضمون کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ بیان شروع کر دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کی طرف اس کو بھیجا تھا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے اسے بھیجا تھا 100,000 یا کچھ زائد آدمیوں کی طرف. اب یا زائد آدمیوں کی طرف خدا تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر باریک ترین حساب معلوم ہے، تو یہ کیوں نہیں معین کیا کہ اتنے آدمیوں کی طرف بھیجا؟ کیوں؟ ولادت کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، اس لیے کسی ایسے شہر کی آبادی جو 1,00,000 کا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ 1,00,000 کی آبادی ہے کسی لمحہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ 1,00,000 آبادی کے شہر میں، خصوصاً پرانے زمانے میں جبکہ بچے پیدا کرنے کا کھل تھی، کوئی فیملی پلاننگ نہیں تھی، ممکن ہی نہیں ہے. اور یزیدون میں اس لیے او کا لفظ آیا ہے اور بالکل کریکٹ بیان ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اب اس لیے آپ کی تشریح اس لیے غلط ہے، جو سارے ایمان لائے. اور یزیدون میں زائد ایمان لانے والوں کا ذکر نہیں ہے، فآمنوا وہ سارے کے سارے جو 1,00,000 سے زائد بڑھتے چلے جانے والے لوگ تھے، وہ تمام ایمان دیا ہے. فمتعناہم الی حین، ہم نے کچھ عرصے تک ان کو فائدہ پہنچایا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے معیشت کے اچھے سامان پیدا کر دیے. فاستقم فاستفتهم قال ربك البنات ولهم البنون، کیا تیرے رب کے لیے جو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کے بعد کیا تعلق رکھتی ہے؟ بظاہر ایک ایسا انحراف ہے جس کے درمیان بریجنگ مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پہلے جائیں اس واقعہ سے جو بیچ میں ایک قسم کا جملہ معتزلہ بن جائے گا، تو وہاں جا کر شاید اس سوال کا جواب مل گیا. اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ انکم لتمرون علیہم اس میں بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں.
جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے جو دوسرا رکوع اس سورت کا شروع ہوتا ہے
دوسرا رکوع
وہاں پہ یہی مضمون شرک والا
جاری ہے. یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ لازماً اس کے درمیان دوسرے واقعات شروع ہو گئے ہیں, اور قرآن کریم کی عادت ہے کہ ان واقعات کے باوجود پچھلے مضمون کو بھولتا نہیں, اور پھر انحراف کرتے ہوئے درمیانے مضمون سے پہلے مضمون کی طرف چلا جاتا ہے. تو دوسرے رکو پڑھیں نا, وہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ واقعہ کیا ہے.
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواقه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. جی
ایک ہی رکو پڑھ رہے ہیں,
تین
چار پڑھ چکے ہیں.
یہ اگلا رکو شروع ہو گیا.
جو بات کہنی تھی وہ تو بھول ہی گئے. تلاوت تو اچھی بہت اچھی چیز ہے, خاص طور پہ جو آپ بڑے عمدہ تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اچھا لگتا ہے. لیکن جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب کہاں گیا؟
حضور نے فرمایا تھا کہ وہ کہاں ہے جو ذکر
لڑکیوں والا ذکر
میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کی ذکر ہو رہا ہے دوسرے رکوع سے.
جی
تو یہ
جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, اس کا تعلق اس سے پہلی آیت سے کیا ہے؟ یا پہلے مضمون سے؟ ہاں آپ بتائیں. فائدہ
یہاں جو سارا واقعہ جو شروع ہوا ہے اس میں حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جا کے توڑا تھا.
ٹھیک ہے.
اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کی بتوں کی عبادت کرتے جو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے. تو وہاں اس میں شاید کہا وہ کوئی بیٹی, کیونکہ یہ بتوں کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں.
ذکر یہ
جی
وہاں یہ ذکر ہے اس رکوع میں, اگر اس کے شروع میں ہی.
جی شروع میں
مومن صاحب دیکھیں میں ذکر نہیں کہتے تھے مگر ذکر نہیں, اس لیے اس بارے میں مجھے مزید غور کرنا پڑے گا, کیونکہ آف ہینڈ اگرچہ اکثر صورتوں میں مجھے سمجھ آ جاتی ہے تعلق کی, لیکن فوری طور پہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کوئی معین تعلق. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو, کیونکہ قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے جس میں ہر گزری ہوئی آیت یا آیات کا تعلق بعد میں آنے والی آیات سے ہوتا ہے. بس اس کو سر زر چھوڑتے ہیں, اب میں اس کو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, بس تو ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں. ایک صرف تعلق ممکن ہے کہ یہ سارے بد عقائد حضرت یونس کی قوم میں پائے جاتے ہیں. اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو بعید نہیں کہ اس کا جواب ہمیں مل جائے. یہاں ایک یہ اجتباع تھا جس کا میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا. اجتباع تو نہیں ہے مگر وہ تو شابہات والا یا کوئی اور مضمون سمجھ لیں آپ. اس پر فوری طور پر سرسری نظر سے دیکھنے سے یہ اجتباع پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے سے کیا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے بعد معین کر دیا جائے گا, مگر سر دست ہم یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ہونا ہرگز بعید نہیں کہ وہ قوم مشرکوں کی جن میں حضرت یونس تشریف لائے ان میں یہ سارے بدعقائد پائے جاتے ہیں. اور بائبل کی اسٹڈی کروائیں یا ریسرچ گروپ کو دے کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کچھ نہ کچھ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ عورتیں یہ جب پڑھتی ہوں گی تو ان کو کیسا عجیب لگتا ہوگا, وہ اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ ایک برابر کی مخلوق قرآن حوالے کے ساتھ سمجھتی ہیں. قرآن نے ان کی عزت میں اور مردوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں فرمایا, اور بعض ایسی آیت ہیں برابر دونوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ دونوں ہر قسم کی نیکیوں سے متصف ہو سکتے ہیں مرد اور عورت, اور ہر نیکی کی کیٹیگری اس کی تفریق بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر خود اللہ تعالیٰ عورتوں کو فرشتہ بنانے پر بہت زیادہ رد عمل دکھائے, یہ کیوں ہے؟ اصل میں پیدا کرنے پر ہی خدا کا رد عمل ہے, یعنی باپ ہونے پر, جس کا خلاصہ اگلی آیت میں یہ ہے ولد اللہ وانہم لکاذبون الا انہم من افکہم لیقولون, خبردار وہ اپنے خود تراشیدہ جھوٹ میں ایسے کھوئے گئے ہیں, اس سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون, وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, یعنی باپ کی طرح ماں کی طرح ان دونوں کے جوڑ کی طرح اس نے مخلوق کو جنم دیا ہے, یہ جھوٹ ہے. اسی جنم میں ملائکہ بھی داخل ہیں. بس قرآن کریم کا جو خاص طور پر اس بات کے خلاف احتجاج ہے وہ جنم کے خلاف احتجاج ہے. اب اگلا مضمون بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے. اگر جنم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے تو جنسوں میں سے اس جنس کو جنم دیتا جو دنیا میں اپنی بعض صفات کی وجہ سے قوام اور غالب ہے عورت کے اوپر, اس کے بعض قوا اور اس کی تشریح کی ضرورت نہیں, وہ غالب ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی جنسوں میں سے جن کو اس نے پیدا کیا غالب جنس کو کیوں نہ اختیار کرتا, یہ ہے مضمون. اس لیے عورتوں کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں کہ ہم ہماری طرف اللہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا, ہم کیا چیز ہیں, یہ معنی ہے منسوب نہ کرنے کے. اگر خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اور بیٹوں کی بجائے فرشتے بیٹیاں ہوتے تو یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمائی ہیں, ان کے برابر حقوق ہیں, لیکن ان کے جو ازدواجی رشتے اور دوسرے ہیں ان کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوں تو ان پر اور بہت سی باتیں اطلاق پائیں گی جو خدا کی شان کے خلاف ہیں. سمجھ گیا تم لوگ؟ اب اس لیے اب اگلے بیان میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. استفل بنات علی البنین, کیا اللہ تعالیٰ نے بنات کو چنا بنین پر؟ یہ مقابلہ جو ہے اگر ایک کو لینا ہو تو کون سا لینا ہو, یہ ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چننا ہوتا تو بنین کو چنتا, بنات کو نہ چنتا. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. مالکم کیفت تحکمون, تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے یا غور و فکر نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین, جو تم باتیں کرتے ہو اس کی کوئی دلیل بھی کھلی کھلی تمہارے پاس ہے؟ یعنی وہ لوگ مشرکین جو اس تصور باندھتے ہیں فلاں بیٹیاں فلاں بیٹے, وہ ان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں جو آسمانی کتاب کہلاتی ہو جس میں یہ باتیں لکھی ہوں, اس لیے دلیل ہی کوئی نہیں. سلطان و مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی کھلی دلیل ہے؟ فاتو بے کتاب ہی کم ان کو دوسرا دیکھیں, بس کتاب لاؤ جسے اللہ نے بیان فرمایا ہو اور اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ میں خدا یہ بات نازل کر رہا ہوں کہ میں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے. ساری کتابوں میں جو شرک سے بھری پڑی ہیں یہ اعلان آپ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہو کسی کتاب میں کہ میں خدا ہوں اور میں نے فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کے طور پر پیدا کیا ہے, یہ ان کے عقائد ہیں, کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. تو فاتو بے کتابیں کم ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کتاب تو لاؤ. وجالو بینہ بین الجنت نصبا ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون, ایک بیٹا اور بیٹی کے جھگڑے کے بعد دوسری بات خدا تعالیٰ یہ اٹھاتا ہے کہ ان لوگوں نے بینہ و بین الجنت نصبا, خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ جوڑ دیا ہے, جیسے وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کا آپس میں گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک کو خونی رشتہ ہو. خون کا تصور تو نہیں مگر رشتے کے ایک ہی گروہ سے تعلق ہونے کا مضمون یہاں بیان ہوا ہے. اب یہ وہ آیت جو ہے یہ بھی اسی کھاتے میں جائے گی کہ کیا یہ عقیدہ حضرت یونس کی قوم میں پایا جاتا تھا, کیا وہ جنوں کے قائل تھے اور ایسے جنوں کے قائل تھے جو خدا تعالیٰ کے گویا رشتہ دار ہوں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اور یقیناً عَلِمَتِ الْجِنَّةُ, جنوں کو علم ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے. اب یہاں اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنوں کی تعریف تو ہم عموماً فائر بیکٹیریا وغیرہ جو آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق تھی, اسی طرح قرآن کریم میں کھلم کھلا اشارہ موجود ہے, وہ لیتے ہیں. تو یہ کون سے جن ہیں جن کے متعلق قرآن کریم ان کے وجود کا اعتراف فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, کہ وہ یقیناً حاضر کیے جائیں گے. اس سے میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ وہ قوم جو یہ عقیدہ رکھتی تھی وہ اپنے بڑے لوگوں کا رشتہ خدا سے جوڑتی تھی. اور اکثر شرک کی دنیا میں یہی دکھائی دیتا ہے, آپ تفصیل سے مطالعہ کر کے دیکھیں تمام ایسے مذاہب میں جو جہاں فرضی خدا بنائے گئے ہیں, ایسے انسانوں کو خدا بنایا گیا ہے جو ان کا تاریخی کردار اپنی قوم میں بہت نمایاں تھا. گریک گاڈز کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیں, تمام تر وہ لوگ جو جن کو گریک میتھولوجی نے خدا قرار دیا ہے وہ مانے ہوئے معروف انسانی رہنما تھے, اور ان کی خدمات اپنی قوم کے لیے اتنی عظیم و شان تھیں کہ ان کا درجہ بڑھا کر اونچا کر دیا گیا. بس یہاں الجنہ کا جاننا اس بات کا کہ وہ محضرون ہیں, یہ فرضی جنوں کی بات نہیں ہو رہی, ان جنوں کی بات ہو رہی ہے جو انسانوں ہی میں سے پیدا ہوئے تھے. اور لفظ محضرون ثابت کرتا ہے کہ یہ فرضی جن نہیں ہیں, کیونکہ حساب کتاب کے میدان میں یہ دعویٰ کر اللہ تعالیٰ دعویٰ فرمائے وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے, اور حساب کتاب کے میدان میں ان فرضی جنوں کا کہیں دور سے بھی ذکر نہیں. تو قرآن کریم اتنی تحدی سے وعدہ کرے دعویٰ کرے کہ جنوں کو علم ہے کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے, اور جو حشر کے میدان کی باتیں کرے تو اشارتاً بھی جنوں کی باتیں نہ ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس تشریح کو مانا جائے کہ انسانوں سے بڑے لوگوں کو جن کی طرف وہ خدائی صفات منسوب کیے کرتے تھے ان کو میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا اور وہ ان صفات کا انکار کریں گے, یا جو بھی ان سے معاملہ ہوگا وہ انسان ہوں گے, انسانی رہنما ہوں گے, فرضی جن نہیں ہوں گے. اور جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں جنوں کا ذکر آپ کو ملے گا, پھر وہ لازماً یہی مخلوق ہے, ورنہ بغیر حساب لیے انسانوں کو تو حساب کتاب کے ساتھ داخل کیا جائے, جنوں کو مفت میں ہی ڈال دیا جائے وہاں, جبکہ محضرون کا لفظ گواہی دے رہا ہو کہ انہوں نے جواب طلبی کے لیے حاضر ہونا ہے. یہ تضادات قرآن کریم میں ممکن ہی نہیں ہیں, ایک ہی تصویر ابھرتی ہے کہ قیامت کے دن بڑے لوگوں کو بطور جنات بڑا اثر رکھنے والے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا, ان سے جواب طلبی کی ہوگی کی جائے گی, اور وہ جواب طلبی کے بعد جب جھوٹے سمجھے جائیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور جہنم میں وہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو مخاطب کریں گے, اور وہاں جو مناظرات ہیں ان کے آپس کے وہ بالکل اس سے واضح ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں, الا عباد اللہ المخلصین, یعنی وہ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے, اور عباد اللہ کا معاملہ اور ہے, جو مخلصین ہیں ان کی بات ہی الگ ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, بس یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یقیناً تم اس کے مقابل پر کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. مان تم علیہ بے فاتنین, یہاں ہے کی ضمیر میں نے اللہ کی طرف پھیری ہے کیونکہ مجھے اس سے یہ مضمون زیادہ متعلق دکھائی دیتا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف فاتن نہیں ہوگے, اور اللہ اپنے بندوں پر شیطان کو غلبہ عطا نہیں کرتا. بس اگرچہ جو مضمون پہلے بیان ہوا ہے اس سے وہ کثرت سے دھوکہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس کو تسلیم کرتا ہے کہ بکثرت لوگوں کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, مگر علیہ کے لفظ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی تقدیر پر تم غالب نہیں آؤ گے, اور جب تک اللہ ایسے بندوں کو رد نہ کر دے جن کو تم جن پہ تم غالب آتے ہو, تمہارا ان پر غالبانہ گویا خدا کے خلاف غالبانہ شمار نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی کے خلاف تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے. الا من ہوا صال الجحیم, صاف پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو تم دھوکہ دے سکو گے. من ہوا صال الجحیم, وہ جس نے جہنم میں داخل ہونا ہی ہے, گویا اس کے اعمال اس کا کردار یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس نے داخل ہو کے ہی رہنا ہے. صال الجحیم سے اس کی اپنی کوشش اور اپنا ارادہ ثابت ہوتا ہے. بس الا من ہوا صال الجحیم, پس جو جہنم میں داخل ہونے والا ہی ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. وما منا الا له مقام معلوم. اب یہاں پھر ایک اور مشکل پیش آتی ہے, یہاں لہو سے کیا مراد ہے؟ یہاں فاتنین کی آیت رہنمائی کر رہی ہے. اس علیحے میں دونوں گروہ داخل ہیں, وہ جو خدا کے علم میں بچائے جانے والے ہیں اور وہ جو خدا کے علم میں گمراہ ہو کر جہنم میں جانے والے ہیں. بس علیہ کے لفظ میں جو ہے کی ضمیر ہے وہ دونوں کی طرف برابر پھر رہی ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف تم کسی کو جہنم کا انجن نہیں بنا سکو گے, اللہ کی مرضی سے اس کی وہ سمجھے گا کہ یہی جہنم کا انجن ہونے والے ہیں اس کو تم بنا سکو گے. وہ ماں منا اللہ لہو مقام معلوم, یہاں مقام اعلیٰ معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. جہنم جن کا مقام ہے وہ وہاں مقام کا لفظ غلط معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے, یعنی غلط نہیں منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور خدا کے حضور جس کا معلوم مقام ہے اور ایک بلند مقام ہے وہ بھی اسی آیت میں مذکور ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معلوم مقام مقرر ہے. وما منا الا له مقام معلوم. اب سوال ایک دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقرہ کس کا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا بیان ہو تو پھر یوں بنے گا جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اپنی عظمت اپنی سلطنت کا ذکر فرما رہا ہے, ہم ہی مقام دیا کرتے ہیں, ہم ہی مقام کا فیصلہ کرتے ہیں, تو نا کی ضمیر اللہ کی طرف پھرے گی. وما منا الا لہو, صاف پتہ چلا کہ جو اس کا مقام ہے وہ خود بات نہیں کر رہا, جس شخص کے متعلق یہ ذکر ہے کہ وہ گروہوں میں بٹا ہوا ایک اعلیٰ اور ایک ادنا, اس وہ خود تو نہیں کہہ رہا وما منا الا لہو مقام معلوم, یعنی اس میں کافر اور مومن دونوں یہ کہہ رہے ہوں گے. اگر یہ معنی لینا ہو تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ ان کی طرف ہی ضمیر پھیری جائے, لیکن دونوں کا یہ شعور قیامت کے بعد بیدار ہو اور دونوں اہل جہنم اور اہل جنت یہ اشارہ کر رہے ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے ایک مقام معلوم یعنی معروف مقام پہلے سے مقرر نہیں تھا. لیکن جو دوسری صورت ہے وہ بھی میرے نزدیک ممکن ہے, یعنی اس کا ذکر میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ اعلان فرما رہا ہو. مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ کہ پھر کیا مراد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے صف بہ صف آنے کا کوئی ذکر ممکن ہے؟ ملائکہ کا ذکر ملتا ہے, اللہ کا نہیں ہے. جی وہی ملائکہ ہی ہے. اس آیت میں یہ امکان نظر آتا ہے کہ اللہ اور رب دونوں اکٹھے صف بہ صف آ رہے ہیں, یعنی اللہ کے صف بہ صف آنے سے مراد اس کے ملائکہ کی شمولیت ہے, اور وہ صف بہ صف اترتے ہیں, کسی اور کو بھاگنے کی کوئی مہلت نہیں دیتے. تو یہ معنی یہاں منسوب ہو سکتا ہے اگر پہلی بات اللہ کی طرف منسوب کی جائے. لیکن دوسری صورت میں عوام الناس اور بڑوں کا قیامت کے دن صف بہ صف حاضر ہونا یہ معروف معلوم حقیقت ہے. اس لیے یہ پہلو زیادہ تر اس عبارت کو مومنوں اور کافروں دونوں کے اقرار کی طرف منسوب کرتے ہیں. غالب امکان پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے یہ ان دونوں کا قول ہوگا, فَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ, اور یقین ہم پابندی کے ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ استنباط پھر غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کافر اور مومن دونوں نے اکٹھا بیان دیا تھا جیسا کہ پہلے بیان سے ظاہر ہے تو پھر وہ مسبحون نہیں ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, یہ آیت بھی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ وہ مسبحین تھے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پر ذکر اتارا ہوتا پہلے تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے. تو یہ الجھاؤں ہیں ان آیات میں جن کو دور کرنے کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پہلا قول اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور فرشتے جب ساتھ تصدیق کرتے ہیں تو ان نا کے اندر صف بہ صف اترنا, صف بہ صف خدا کے حضور ایسی صورت میں پیش ہونا کہ وہ سب تصدیق کر رہے ہوں, تو اللہ کا ساتھ ایسا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ ان کے اندر موجود تھا جب وہ اپنی تصدیق کر رہا تھا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تصدیق فرمائی ہوئی ہے, اور سب سے اعلیٰ تصدیق وہی ہے جو اللہ نے خود فرمائی ہے. تو مسبحون میں اگر فرشتوں کو داخل فرمایا جائے تو میرے نزدیک تو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ کی مراد ہے ہم اور فرشتے, سب فرشتے تصدیق کر رہے ہیں, کائنات کا ہر حصہ ہر ذرہ تصدیق کر رہا ہے. وہ جو علم اللہ وہ آیت ہے اس میں تصدیق کا ذکر اللہ اور فرشتے دونوں کی تصدیق کا ذکر ہے. وہ صفن آنے کا اس میں خدا شامل نہیں ہے نا, میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ شامل ہو اور تسبیح خدا کی طرف اپنی تسبیح کرنا قرآن کریم کی کن آیات سے ثابت ہے. تو مومن صاحب یاد ہے آپ کو
وہ آیت ٹھیک,
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کہ پڑھیں آیت پوری, بل ملائکہ تو سب شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ لا الہ الا ہو ہی تو تصدیق ہے خدا کو. آپ اس میں اللہ اور ملائکہ اور خدا کے چنیدہ بندے سب اس تصدیق میں شامل ہیں, سمجھ گئے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں نے کئی دفعہ یہ مضمون پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تصدیق خود بیان فرماتا ہے, اور اس کا اپنی تصدیق بیان کرنا ہی باقی سب کو مجاز بنا دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تصدیق انہیں الفاظ میں کریں. بس یہاں پھر یہ معنی بنے گا کہ تو انا لنحن المسبحون، ہم سب جو یہ ذکر کر رہے ہیں، ہم سب تسبیح بلند کرنے والے ہیں. ان کانوا یقولون لو ان عندنا ذکر من الاولین، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کاش ہم تک اولین کا ذکر پہنچا ہوتا، لکنا عباد اللہ المخلصین، ہم ضرور خدا کے مخلص بندے بن جاتے. ان کے اس دعوے کو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ نے جھٹلا دیا ہے کہ سارا قومی تسلسل جو آغاز آدم تک پھیلا پڑا ہے اس پر اگر غور کریں گے تو وہ خدا کی تسبیح کا مضمون ہی دیکھیں گے، اس کے علاوہ اور مضمون نہیں پائیں گے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم پہ خالصتاً ذکر الہی نازل ہوا ہوتا جس کو ہم پہچان لیتے تو ہم یہ دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، یا وہ بندے بنتے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں. فَكَفْرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ تو خدا کی ہستی کا انکار کرنے کے ذمہ دار ہیں. تمام جو ہدایت کی تاریخ ہے اس کے علی رغم یہ خدا کی ہستی کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹا وعدہ ہے، دعویٰ ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی ہدایت والا آیا ہوتا ہم مان جاتے. اس سے پہلے ساری تاریخ بیان ہوئی ہے ان انبیاء کی اسی صورت میں جو پہلے ہدایت کے لیے آتے رہے ہیں بار بار، تو سرے سے ہی جھوٹا دعویٰ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے شریر کے حق میں کہ ہم اس لیے دھوکے میں مبتلا ہوئے کہ ہمارے پاس پہلے بلانے والے نہیں آتے رہے. فکفروا بہ، انہوں نے عمدن انکار کیا ہے، وہ ذمہ دار ہیں اس انکار کے. فسوف یعلمون، بس وہ ان قریب یہ ضرور جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے، یہ جاری ہو چکا تھا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یا ذکر نہیں ہوا، ان سب کے متعلق ہمارا ایک فرمان تھا جو جاری ہوا. انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی ہیں جن کو نصرت عطا کی جائے گی. اب یہ بھی ان مشرکین کے خلاف اور پہلی قوموں کے خلاف جو گمراہ ہو گئیں، ایک قطعی دلیل ہے کہ انبیاء کو ضرور وہ نصرت عطا کی گئی ہے، یا ان کے ماننے والوں کو غالب کیا گیا ہے، یا ان کے نام ماننے والوں کی صف، ان کی ہستی کے نشان زمین سے مٹا دیے گئے ہیں، جیسے حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی اس وقت نسلیں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی طرف منسوب ہو رہی ہیں. اور یہ وہ دلیل ہے جو ہم آج کے منکرین کے خلاف اسی قوت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. میں نے کئی مجالس میں جو دیگر علماء کے آنے والے علماء کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ نظر ڈال کے دیکھ لو، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی زرتشتی ہے، اور کوئی آپ کو فرعونی نظر نہیں آئے گا. اس لیے تاریخ کی بحث بے تعلق ہے، وقت کی زندہ گواہی اصل گواہی ہے، اور وہ یہ وقت کی زندہ گواہی یہ گواہی دے رہی ہے انہم لہم المنصورون. صرف انبیاء تھے جن کو نصرت عطا فرمائی گئی ان کے مقابلوں پر. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ تو ایک لازمی قانون قدرت ہے کہ ہمارا لشکر ہی ہمیشہ غالب آیا کرتا ہے، غیر کا لشکر غالب نہیں آیا کرتا. بس آج اگر مسلمانوں پر کسی اور کا غلبہ دکھائی دیتا ہو تو قرآن کی آیت جھوٹا ہونے کی ثبوت نہیں، اس گروہ کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے جو اپنے آپ کو جند اللہ کہتے ہیں، اور یہی لفظ بعض تشدد پر فکروں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہ اللہ کے جند ہیں۔ وہ یہ آیت تو پڑھ کے دیکھیں، وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا جند ہو اور مغلوب ہو جائے، اور یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں جنود اللہ، اور طرح طرح کی ماریں ان کو پڑتی ہیں، اور اس دعوے سے باز نہیں آتے کہ ہم اللہ کی جند ہیں، اور اس آیت کی تکذیب کرتے ہیں اس جند کہلانے کے نتیجے میں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، ایسے لوگوں سے کچھ دیر کے لیے اعراض فرما، ان کو اپنے حال پر رہنے دے، وقت بتا دے گا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان پر نگاہ رکھ، أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کچھ دیر کے بعد وہ خود بھی دیکھنے لگ جائیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی۔ اور یہ آج کے دور کی مسلمانوں کی تاریخ پر بین ہی چسپاں ہونے والی آیات ہیں، کچھ دیر کے لیے بہت شور مچاتے ہیں اور بہت بغلے میں جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تلوار اٹھائی تھی اور کیا حشر برپا کر دیا، اور ان کے سارے جوش خروش بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر پر ان کی سپاہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ میرے جند غالب آئیں گے اور پھر نہ آئیں۔ اگر وقتی طور پر غالب آتے ہوئے دکھائی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے، أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان پر نگاہ رکھ اور جان لے کہ یہ بھی ضرور ان باتوں کو دیکھ لیں گے جو تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ضرور ہو کر رہنے والے ہیں۔ اَفَا عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، ہو گیا کیا؟ میں یہی تو کہا تھا، افا بے عذاب نہیں کہا، کیا کہا تھا؟ میں اپنی طرف سے کہہ چکا ہوں، میرے ہونٹ خوش ہوں گے اس غالباً بیانی، مگر قطعی طور پر مجھے یہی یاد ہے، میں نے بے پڑھا ہے، مگر چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ وقت بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اب اس کو سیٹ کر لیں۔